اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. خوشنودی شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے بلند تر صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. خداوند متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے میں، اس جگہ پر پیدا کیا جہاں محبت محمد و آل محمد تھی. پروردگار عالم کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمیں اس فرش اعضا پر آنے کی توفیق نصیب ہوئی، اور جہاں ہم شکر بجا لاتے ہیں اس کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ بارے اللہ اسی محبت محمد و آل محمد کے ساتھ، اسی عشق کے ساتھ، ان کی اطاعت کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. خدا ایسی زندگی عطا کر جو محمد و آل محمد کی خوشنودی کے ساتھ ہو، اور ایسی موت دے جو ان کی خوشنودی کے اوپر منتہی ہو. یہ اشرا مجالس جس کی کل ابتدا ہوئی، کل آغاز ہوا، پر یہاں کل میں نے اپنے موضوع کو شروع کیا. موضوع کو جن لوگوں نے کل یہاں شرکت کی، جانا، سمجھا، سنا، اور جو کل یہاں موجود نہیں تھے لیکن ان کے ذہنوں تک کسی بھی صورت میں موضوع پہنچا. بہرحال کچھ ذہن میں عنوان مجلس ہوگا. موضوع ہمارا کربلا کی پکار ہے. کربلا کی پکار وہ پکار ہے جس کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ ایسی پکار ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. وہ پکار ہے جو ہمیشہ ہر اس شخص کے ذہن میں دل پر اثر کرتی ہے جس کو امام حسین علیہ السلام سے محبت. حتیٰ امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والے، امام سے محبت رکھنے والے، ان کو امام ماننے والے اس پکار کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو بحیثیت امام نہیں سمجھا وہ اس پکار سے بالکل غافل ہو. وہ بھی جب ایام عزا آتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے، یا کبھی حریت کی بات ہوتی ہے، انسانیت کی بات ہوتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی صدا کو ایک مرتبہ اپنے دل میں، اپنے ذہن کے اوپر تازہ اور موجود احساس کرتے ہیں. خواتین گرامی، پکار کی اہمیت کو کل کافی حد تک بیان کیا، اور ہر روز ایک آیت کم از کم آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس پکار کے حوالے سے ضرور بیان کروں. کل میں نے کہا ایک پکارنے والا ہوتا ہے جس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے، جو کسی کی طرف امید رکھتا ہے، اور بہترین پکار خداوند متعال کی جانب ہے. خداوند متعال نے قرآن کریم میں اس پکار کا ذکر کیا. پکار کا ذکر صرف اردو میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معنی اور مفہوم. قرآن کی بہت ساری آیتیں جس میں انبیاء کی پکار کا تذکرہ ہے کہ انبیاء نے پکارا پروردگار عالم کو. حضرت نوح کا، حضرت زکریہ کا تذکرہ کل ہوا. اور جب کوئی پکارتا ہے تو پکار کو سننے والا کوئی ہوتا ہے، بہترین سننے والا پروردگار ہے، بہترین جواب دینے والا اللہ تعالی ہے. یہ پکار کبھی بندے کی خدا کی جانب ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کہہ رہے تھے فلاں عمل مجیبون. کل میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کہا کہ ہم بہترین جواب دینے والے، اللہ بہترین استجابت کرنے والے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار اپنے بندے کو پکارتا ہے. اگر ہم خدا کو پکاریں تو اللہ لبیک کہتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری دعا کو استجاب کروں گا. لیکن اگر خدا بندے کو پکارے تو بندہ کہتا ہے پروردگار میں لبیک کہتا ہوں. جب حج کا موقع آتا ہے تو حاجی خانہ کعبہ کے گیٹ طواف کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لبیک لبیک. لبیک کا مطلب ہے کہ حاضر ہوں پروردگار، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، تو نے مجھے بلایا تھا، مجھے دعوت دی تھی، اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے تجارت کو، جاب کو، حتیٰ کہ لباس بھی جب احرام کا انسان پہن لیتا ہے تو رنگین لباس، خوشبو، ہر چیز ترک کر کے حاجی خدا کا ہو جاتا ہے اور پروردگار عالم کے اطاعت میں مصروف ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے چہرے دیکھنے کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. کیونکہ وہ اللہ کی پکار تھی کہ میری دعوت کو قبول کرو. حاجی کہتا ہے پروردگار میں تیری دعوت پر لبیک کہتا ہوں. یہ ایک نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کا. پروردگار عالم نے جہاں اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا وہاں انبیاء میں سے ایک نبی حضرت ایوب ہے. انبیاء کا تذکرہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز کو مقصد کے ساتھ لے کر چلنا ہے. انبیاء کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن نے انبیاء کا تذکرہ بہت زیادہ کیا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار وذکر کے ساتھ انبیاء کا تذکرہ کیا. وذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، اور اللہ ایک اس سے مخاطب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود بھیجو گا. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جتنے بھی انبیاء جنہوں نے بڑے کارنامے کیے اللہ نے انہیں بھلایا نہیں بلکہ اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا. پروردگار عالم نے پچھلی کتابوں میں بعد میں آنے والے انبیاء کا تذکرہ کیا، تورات میں، انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ ابھی ایک نبی آنے والا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ تحریفات کر کے ان پچھلی کتابوں میں سے رسول کے نام کو مٹا دیا گیا، ان کے تذکروں کو ہٹا دیا گیا تاکہ پچھلے انبیاء کے اوپر باقی رہے اور اپنے دین کو عیسائیت یا یہودیت میں منحصر کر لے۔ دیکھیں سلسلہ ایک ہی سلسلہ ہے، آدم بھی دین اسلام لے کر آئے تھے اور رسول اللہ بھی دین اسلام لے کر آئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار انبیاء کا تذکرہ کیا اور کہا میرے فلاں بندے کو یاد کرو، اور جب بھی نبی کا نام لیا تو کہا عبدنا، ہمارے بندے۔ ابراہیم کے احسانات کو نہیں بھلایا، حضرت اسماعیل کے احسانات کو نہیں بھلایا، حضرت ایوب کے صبر کو نہیں بھلایا۔ حضرت ایوب ایسے نبی جن کے صبر کو ضرب المثل بنا دیا گیا۔ کبھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، سخت مرحلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ صبر کرنا پڑتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو صبر ایوب کی جگہ، یعنی اتنا صبر کرنا پڑے گا جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا۔ جب حضرت ایوب نے اللہ کو پکارا تو کس طرح سے پکارا، جس آیت کو بھی میں نے سرنامہ کلام بنایا وہ حضرت ایوب کی پکار ہے، جس کو پروردگار عالم نے سورہ انبیاء کی 83 نمبر کی آیت میں ذکر کیا، وہ ایوب اذ نادا، اور ایوب جب انہوں نے ندا کی، پکارا۔ کل بھی بیان کیا تھا کہ جو پکار ہے اس کا عربی میں نادا لفظ ہوتا ہے اور ندا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ندا دی، آواز دی، بلایا، دعوت دی، پیغام دیا، یہ سب پکار کے ہی مترادف الفاظ ہیں، جس کو عربی میں مختلف الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ نادا آپ کو بہت زیادہ نظر آئے، کبھی نادا ہی تم نظر آئے۔ اذ نادا ربہ، کس کو پکارا ایوب نے؟ اپنے پالنے والے کو پکارا، پکار کر کیا کہا؟ انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف نے، اذیت نے گھیر لیا ہے۔ زور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پریشانی، بہت سخت بیماری، بہت سخت اذیت اور رنج۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار وانت ارحم الراحمین، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ راحمین کا مطلب ہوتا ہے سب سے، بہت سارے رحم کرنے والے جمع ہیں، ارحم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، اس پوری کائنات میں کوئی بھی انسان نعوذ باللہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں آ کر رحم کرے، کوئی مخلوق دعویٰ نہیں کر سکتی، اللہ ارحم الراحمین۔ اور ارحم الراحمین جیسے کل کہا ربنا کے لفظ کے ساتھ دعا مقبول ہوتی ہے، اسی طرح سے روایات میں آیا کہ ارحم الراحمین اگر کوئی تکرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس لفظ کے ساتھ پکارتا ہے کہ پروردگار تو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور سچے دل سے پکارتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اب اس دعائیہ جملے میں، اس مناجات میں جو خوبصورتی ہے، جو لطافت ہے، وہ یہ کہ حضرت ایوب نے اپنی مصیبت کو ذکر تو کیا لیکن یہ نہیں کہا پروردگار تو مجھے بچا لے، مجھے محفوظ رکھ، بلکہ اللہ کی تعریف کی۔ یہ بھی دعا کرنے کا ایک سلیقہ کہ جب بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے خدا ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے رحم کرنے والا، تو اس جملے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر رحم کرے، اس کی مشکل کو برطرف کر دے، اللہ کی تعریف کر دے۔ ادب دعا میں سے کہ پہلے خدا انہیں متعال کی حمد و ثنا کی جائے، خدا انہیں متعال کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اور جب بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور اپنے آپ کو کمتر دکھاتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں محتاج ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مقبول کرتا ہے۔ یہ دعا کا سلیقہ ہے۔ حتیٰ پروردگار عالم تو بہت بڑی ذات، اگر انسان کسی دفتر میں بھی کام کرتا ہے، کسی ادارے میں بھی کام کرتا ہے اور کسی شریف النفس شخص کے سامنے جا کر یہ کہتا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں اور صرف اس کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ مجھے آپ سے اچھی امید ہے، تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس بندے کی حاجت کو پورا کرے۔ پروردگار عالم کے سامنے حضرت ایوب نے
صرف یہ کہا مجھے مشکل رہا ہے, مسنی عزور, میں اذیت میں, رنج میں مبتلا ہوں, خدایا تو ارحم الراحمین. یہ ایک جگہ ہے جہاں حضرت ایوب کا ذکر ہوا, اس کے علاوہ بھی حضرت ایوب کا ذکر مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں موجود ہے. سوال یہ ہے, بے شک حضرت ایوب کے واقعے کو شاید بہت سارے لوگ جانتے ہو, لیکن بہرحال فرش عزا پر جب ہمارے بچے, جو نئے بچے ہیں وہ آتے ہیں, بچیاں اس فرش پر بیٹھتی ہیں, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں خود بچوں کی ماں ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن گھروں میں بتانے کا ویسا موقع نہیں ہوتا کہ بچوں کو سکون سے بیٹھ کر کوئی بات سمجھائی جا سکے. آپ تھوڑی تھوڑی بات بتاتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے پوری بات بھی آپ کی طریقے سے نہیں سن سکتے. فرش عزا بچوں کو لانے کی جگہ ہے, بچوں کو سنانے کی جگہ ہے, اور بہت سارے میسیجز ایسے ہیں کہ اگر ہم جانتے بھی ہیں تو تذکر اور یاد آوری ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر, کسی بھی ایک مقام پر کوئی ایک نقطہ ایسا ہو, باوجود اس کے کہ پہلے سے جانتے تھے, وہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئے. اس لیے ہمیشہ انسان کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور سماج کو ایسا ہی رکھنا چاہیے جیسے کل کہا کہ دل تک بات پہنچے. حضرت ایوب کی مصیبت کیا تھی, حضرت ایوب کی مشکل کیا تھی, حضرت ایوب نے کون سے مسائل پر صبر کیا تھا, وہ کون سی مشکلات تھی, اور کیوں حضرت ایوب ان مصائب میں مبتلا ہوئے تھے. یہ ایک اور اہم سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں مبتلا ہوئے. ایک ایسا ہی شخص جس کے ذہن میں ایسے سوالات تھے, اس نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آ کر سوال کیا کہ حضرت ایوب کے اوپر اتنے مسائل کیوں آئے. امام نے ان کے سوال کے اندر چھپے ہوئے سوال کو بھانپ لیا اور مولا نے کہا کہ ایوب کے اوپر, حضرت ایوب پر اس لیے مشکلات اور مسائل نہیں آئی تھیں کہ وہ کفران نعمت کر گئے, بلکہ حضرت ایوب پر اس لیے مسائل آئے تھے کہ وہ شکران نعمت کر گئے. ان کی زندگی میں شکر خدا بہت زیادہ تھا, اور جب وہ اللہ کا شکر بجا لاتے تو شیطان خدا کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ پروردگار, یہ جو تیرا بندہ ایوب ہے, جس سے تجھے بہت محبت ہے, جس کے اوپر تجھے ناز ہے, اس کے شکرانے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اسے بہت نوازا ہوگا. اب اگر اس کے اوپر تنگی کر دے, اس کو سختی میں ڈال دے, نعمتوں سے محروم کر دے, ان کے اوپر ایسا کٹھن وقت ڈال جو سختی کا وقت ہو, پھر پتہ چلے گا کہ کتنا شکر کرتے ہیں. کہ شیطان کا دعویٰ ہے کہ جب یہ مصیبت میں ہوں گے تو شکر گزار نہیں ہوں گے, ابھی تو سب کچھ ہے. اچھا, یہ ایک مینٹیلٹی ہے جو شیطانی فکر. جب بھی ہم کوئی واقعہ پڑھتے ہیں تو غور فکر کریں کہ شیطان کے بارے میں جب ہم بتایا جاتا ہے وہ ایک ابلیس نہیں ہے بلکہ ایک فکر, ایک نظریہ. کیا ہوتا ہے, فلاں میری بھابھی, جٹھانی, فلانی جو محلے میں یہاں ہے وہاں, وہ تو اس لیے یہ کر لیتی ہے کیونکہ اس کے پاس فلاں چیز ہے. وہ آدمی جو نیکیاں کرتا ہے, جو بہت انفاق کر رہا ہے, بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے, وہ اس لیے ایسے کر لیتا ہے کہ اس کو اللہ نے بہت نوازا. شیطان نے بھی یہی کہا تھا, ہم بھی اکثر اپنی زندگی میں یہی کرتے ہیں کہ فلاں آدمی جو اچھے کام کر رہا ہے اس کی وجہ یہ, اس کا شوہر ایسا ہے, اس کا باپ وہ ہے, اس کی بہن ایسی ہے, اس کو ادھر سے مل رہا ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے, اور اکثر اپنے شانے کو خالی کر دیتے ہیں کہ ہم کیونکہ ایسے نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں کر سکتے, اور وہ تو کیونکہ ویسا ہے اس لیے وہ کر. اب میرے پاس بھی اگر ہوتا تو میں بھی یہ کر لوں, ہم بھی کر کے دکھا دیں. یہ ایک شیطانی فکر, جبکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے, زیرو سے لے کر چلتے ہیں, وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کی طرف نگاہ نہیں کرتے, یا اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے, اپنے عیبوں کو, اپنی برائیوں, اپنی کمیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایسی مثالیں لے کر آئے. یہ شیطانی فکر. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا, پروردگار عالم نے شیطان کے کہنے سے, صرف شیطان کے کہنے سے نہیں بلکہ خدا نے متعلق چاہا, اللہ اپنے عزم سے, اپنے ارادے سے کام کرتا ہے, خدا نے حضرت ایوب کے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے اور مثال بنانے کے لیے حضرت ایوب کو شیطان کے حوالے کر دی، یعنی اس کو اختیار دیا، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں جادو کا اثر ہو جائے، جو شیطان کرتا تھا اس کا اثر حضرت ایوب پر ہو جاتا. یہ آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے اذن تھا، اللہ نے چاہا تھا اور ثابت کروانا چاہتا کہ مخلص. شیطان کا ایک اور جگہ قول ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر دوں گا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مُخْلِصِينَ، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چلے گا. کتنا اختیار دیا شیطان کو اللہ نے، کہ شیطان نے ان کی ساری زراعت کو، کھیتی باڑی کو، ان کی مالیات کو ختم کر دیا، سب کچھ جل گیا، جانور سب مر گئے، اب معیشت میں کچھ نہیں بچا، معاش میں کچھ نہیں بچا. حضرت ایوب علیہ السلام غریب ہو گئے، تنگ دست ہو گئے، فقیر ہو گئے، مشکل میں آ گئے، لیکن ریئیکشن کیا دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے شکر خدا بجا لایا. بہت مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں، کبھی لوگ استقامت سے کام لیتے، صبر کرتے، شکر پروردگار بجا لائے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام شکر پروردگار کرتے رہے. پھر بدن کے اوپر، جسم کے اوپر اختیار دے دیا، اتنے بیمار ہو گئے بستر سے لگ گئے، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، جسم ناتوان کمزور ہو گیا، اس کے اوپر بھی صبر کیا، شکر بجا لاتے رہے، شکایت نہیں کی، کفران نعمت نہیں کیا، اللہ کے سامنے شاکی نہیں ہوئے. لیکن اس سے بڑھ کر مشکل مصیبت یہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دور میں کچھ راہب تھے بنی اسرائیل کے، جو حضرت ایوب کے پاس آئے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں. تصور کیجئے کتنا بڑا بلند مقام ہے ان کا، صبر کر رہے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے، اور ایسے وقت میں انہوں نے آ کر حضرت ایوب سے کہا کہ اے بندہ خدا، تم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تم سے نعمتوں کو چھین لیا اور تم پر اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں؟ یہ بھی ایک فکر ہے، منفی فکر. جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے، فوراً ان کے دماغ میں پہلے یہ چیز آتی ہے کہ اس نے کچھ گڑبڑ کی. یہ کم سوچا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی آزمائش ہو، اسے سختی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہوں. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے کچھ گڑبڑ کی. بے شک یہ بھی نقطہ بتایا گیا کہ رزق میں تنگی تمہارے اعمال کی وجہ سے بھی آتی ہے. یہ مثبت نقطہ ہے اگر کوئی اپنے بارے میں سوچے، مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلطی کی ہو جس کی وجہ سے مصیبت آ گئی. لیکن دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے ایسے کیا ہو. اور اس کو پہچاننے کے لیے اکثر مجالس میں میں یہ کرائٹیریا بتاتی ہوں جو حدیث میں بتایا گیا، کہ کیسے جانے یہ عذاب الہی ہے یا امتحان الہی. یہ بھی معصومین نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے، یہ دیکھو کہ مشکل کے وقت میں تم اللہ سے نزدیک ہوتے ہو یا دور ہوتے ہو. اگر مشکل آتی ہے تو دعاؤں میں اضافہ ہوا یا کمی آ گئی، عبادات میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہو گئی، پروردگار عالم سے قرب میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے، خداوند متعال کی اطاعت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. اگر ہماری توجہ اللہ کی طرف بڑھ گئی ہے مصیبت کے بعد، عبادات میں اضافہ ہو گیا ہے، خدا کا قرب حاصل ہو گیا ہے، انفاق بڑھ گیا ہے، نمازیں بڑھ گئی ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب محسوس کریں، اس کا مطلب ہے یہ مشکل ہمارے لیے رحمت الہی، یہ مشکل ہمارے لیے امتحان الہی ہے جس نے ہمیں خدا کا بنا دیا. لیکن اگر مشکل آئی اور ہم مشکل کے ساتھ ختم ہو گئے، مشکل نے ہمیں ڈھیر کر دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی، سوچنا چھوڑ دیا، عبادت کرنا چھوڑ دی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے، بالکل ہی ختم کر لیا اپنے آپ کو، اس کا مطلب ہے عذاب الہی. یہ ایک اصول بتایا، اپنے بارے میں ہر شخص سوچے کہ یہ جو میرے کو مشکل وقت پڑا ہے اس کے بعد میری کیا حالت، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عذاب الہی ہے یا امتحان الہی. بس یہ ایک منفی فکر ہے کہ جو لوگوں کے بارے میں سوچتے کہ اچھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی، کچھ غلط کیا ہوگا، اس نے فنا کام کیا تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. بس لوگوں نے حضرت ایوب سے جب یہ کہا تو حضرت ایوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، اور وہ بہت سخت وقت تھا. روایت میں آیا کہ ہر گھاؤ بھر جاتا ہے. اگر آپ کو تلوار سے گھاؤ لگے، تیر سے گھاؤ لگے، اگر انسان زخمی ہو جائے، ایک مدت کے بعد اس کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے، زخم مندمل ہو جاتا ہے. لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے انسان کے لیے کہ اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے نزدیکی اس کے لیے اس طرح کی باتیں. اور حضرت ایوب سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل کس چیز میں تھی، تو حضرت ایوب نے کہا میں نے ہر مشکل پر صبر کیا، لیکن دوستوں کی شماتت میرے لیے سخت ترین آزمائش تھی. دوست اس طرح کی باتیں کرے یہ انسان کے لیے سخت آزمائش ہوتی. کل جو بات شروع کی تھی جہاں سے، وہ پکار کی بات تھی، اور پکار میں کہا کہ ہمیں لوگوں کی پکار پر لبیک کہنے والا بننا چاہیے، چاہے چھوٹے چھوٹے سے کام ہو، ان چھوٹے کاموں کی بھی اہمیت ہوتی، بہت اہمیت ہوتی. اگر انسان وہ بھی نہیں کر سکتا، ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے، کسی مدد نہیں کر سکتے، مال نہیں ہے کہ مال سے مدد کرے، جسم میں طاقت نہیں کہ جسم سے مدد کرے، اتنی فکر نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے کہ علم سے اور فکر سے مدد کر سکے، تو کم از کم انسان اتنا تو کر لے کہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے. اور اگر اپنی زبان سے کچھ حمایت کر سکتا ہے، زبان سے کسی کا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے، تشفی دے سکتا ہے، کسی سے ہمدردی کر سکتا ہے، انسان اس کام کو تو انجام دے. اس میں تو کچھ نہیں جا رہا کہ ساتھ بیٹھے تو اذیت دینے کے بجائے کسی کے ساتھ ہمدردی کرے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نادانستگی میں کوئی بات ایسی کہہ جاتا ہے کہ اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ شاید کسی کی اذیت کا سبب بنا، تو اس کو بعد میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے فلاں بات کہی تھی، میرا یہ غرض نہیں تھا، میری نیت نہیں تھی، شاید آپ کو بری لگے. یہ وہ اخلاق ہے جسے اسلام نے ہمیں سکھایا. اذان کی خاطر چند لمحے رکیں گے. محمد وال محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
سات سال یا اٹھارہ سال کی آزمائش تھی جناب ایوب علیہ السلام کی، اور اس دوران میں ان کی مددگار صرف ان کی ایک زوجہ تھی جنہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کی. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے بارے میں غلط مشہور ہے کہ حضرت ایوب نعوذ باللہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جس سے ان کے بدن میں بدبو آتی تھی یا کیڑے پڑ گئے تھے. کوئی ایسی بیماری کسی نبی کو نہیں لگ سکتی. بہت اچھا خوبصورت نقطہ تفسیر نمونہ ایک کتاب ہے جو قرآن کریم کی تمام پاروں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور 15 جلد میں بھی آتی ہے، 30 جلدوں میں بھی ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر ہے. اس تفسیر میں انہوں نے حضرت ایوب کے حوالے سے نقطہ لکھا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو انبیاء کے لیے کی جاتی ہیں سراسر غلط ہے، کیونکہ انبیاء پروردگار عالم نے اس لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو اپنی جانب جذب کریں. کوئی بھی ایسی کمزوری کسی نبی میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر. نبی کا کام ایک مقناطیس کی مانند ہوتی کہ وہ لوگ اپنی طرف گھسیٹتے. اس لیے انبیاء کی صفت یہ بیان کی کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں اور خوش اخلاقی سے، نرمی سے بات کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی گرد گھومتے ہیں. کبھی بھی کوئی نبی ایسی حالت میں، ظاہری جسمانی نقص میں، نعوذ باللہ کسی ایسی بیماری میں، یا کسی ایسی شکل اور ہیئر میں نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے خوف زدہ ہوں، ان کے قریب نہ آئے، یا اس کا اخلاق ایسا ہو کہ خشن ہو. ایسا سخت مزاج وہ بد مزاج ہوگی جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب نہ آئیں، بلکہ انبیاء اتنے خوش اخلاق ہوتے کہ لوگ ان سے نزدیک ہوتے. تو جب اس طرح کی باتیں لوگوں نے حضرت ایوب سے کہیں گے، آپ نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی مصیبتوں میں پڑ گئے؟ حضرت ایوب کا جب دل ٹوٹا تو آپ نے پروردگار عالم سے دعا کی تھی، پروردگار مجھے مصیبتوں نے رنج نے گھیر لیا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے. خدا انہوں نے ان کی دعا کو سنا، اور یہ شیطان تھا جس نے ان کے اوپر اتنا اختیار حاصل کیا تھا اللہ کے اذن سے، اور اللہ نے چاہا تھا کہ ان کے خلوص کو ثابت کر کے ایوب کے صبر کی مثال کو قائم کر، صبر ایوب مثال بن جائے رہتی دنیا تک کے لیے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو بیان کیا جہاں پر حضرت ایوب نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے وَذْكُرْ اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ، یاد کرو میرے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا. اب یہاں کیا پکارا؟ اِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَان، شیطان نے مجھے رنج اور اذیت میں مبتلا کیا. پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے شیطان نے رنج اور اذیت میں مبتلا کیا، بنصب و عذاب، عذاب کا لفظ استعمال کیا، سخت رنج عذاب میں مبتلا کر دیا. جب انہوں نے یہ دعا کی تو پروردگار عالم نے حکم دیا ارکض برجلے کا، اپنے پیر کو زمین پر مارو. جیسے حضرت اسماعیل نے اپنے پیروں کو ایڑیوں کو زمین پر رگڑا تھا، آب زمزم جاری ہو گیا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو حکم دیا اور ارکض برجلی کا، اپنے پیر کو زمین پر مارو. یہ آیت ہے سورہ سعد کی 41 سے لے کے 44 آیات تک ہیں. سورہ سعد میں جو 23 پارے میں ہے سورہ سعد، اس میں یہ ذکر ہے کہ جب انہوں نے پیر کو زمین پر مارا چشمہ ابل پڑا، پانی آیا، اور اس پانی کی اللہ نے تعریف کیسے کی، یہ بہت خوبصورت، ھذا مغتسل بارد شراب، یہ ایسا پانی ہے جو ٹھنڈا ہے، اسے غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور پینے کے بھی لائق ہے. یہ تو کراچی میں ہم اور آپ مسئلہ دیکھ رہے، تو پینے کا علیحدہ پانی ہے، غسل کا علیحدہ ہے. جو غسل کا پانی ہے اس سے ہم وضو نہیں کر سکتے. میں شریعت کی بات نہیں کر رہی، لیکن اس ذہن سے بات کر رہی ہوں کہ وہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اسے وہ وضو کرے. ہم مجبوری میں نہاتے ہیں کیونکہ پینے والا پانی اتنا مہنگا ہے، اس کو پینے کے لیے افورڈ کرنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل کام. اور کتنی تعداد ایسی ہے لوگوں کی، غریبوں کی، فقیروں کی، جو مجبور ہیں کہ اس گندے پانی کو جس سے غسل کرنا بھی مشکل ہے اس کو پیئے. اچھا پانی وہ ہے جو پینے کے لائق ہو، ٹھنڈا ہو. اللہ تعالیٰ نے چشموں کو ٹھنڈا بنایا ہے. خدا متعال ہمیں نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے انسان کو. اور ٹھنڈے ہی پانی کا غسل اچھا ہوتا ہے. سوانا بات اور فلانا بات جو کچھ بھی ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن ثابت شدہ کہ جو ٹھنڈا پانی ہے اس کی تاثیر، اس کے غسل کی تاثیر زیادہ ہے. کم گرم پانی سے نہانا چاہیے، اور یہی پانی اچھا ہے جو ایسا ہو جس کو پیا بھی جا سکے اور اسی سے غسل بھی کر لیا جائے. پروردگار عالم نے ایسا پانی حضرت ایوب کو دیا جس سے ان کی بیماری ختم ہو گئی. پانی کی بہت تاثیر، صحت یاب ہوئے. جب جسم صحت یاب ہو گیا تو حضرت ایوب کی ایک مصیبت یہ تھی کہ ان کی اولادیں بھی دنیا سے چلی گئی تھی، تنہا رہ گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. بس پروردگار عالم نے انہیں اولاد عطا کی، اور بعض تفاسیر میں ہے کہ جو بچے ان کے مر گئے تھے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. بعید نہیں ہے، پروردگار عالم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور نئی اولادیں بھی عطا کی، اور اس سے زیادہ نعمتیں دی جو انہیں پہلے عطا کی تھی. بہت سی نعمتوں سے پروردگار عالم نے انہیں نواز دیا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. سب کو امتحان دینا، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو امتحان ضروری ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امتحان نہیں دینا چاہتا، بلکہ اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے کہ وہ ہم سے آزمائش کریں گے. جو جتنا اچھا ہوگا اس کی آزمائش اتنی سخت ہوگی. سخت آزمائش جس کی ہوگی اس کا مقام بلند ہوگا. آزمائش کے بعد مقام ہے، آزمائش کے بعد کچھ ملنا ہے، کچھ انعام ہے. اگر وہ انعام لینا چاہتے ہیں، وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آزمائش میں کامیاب ہونا پڑے گا. ایک بہت خوبصورت مثال اس آزمائش کے حوالے سے آیت اللہ موصل قرآتی جن کا ذکر میں اکثر اپنی مجالس پہ کرتی ہوں, اور امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ جو اشرح پڑھا تھا وہ انہیں کی پوری کتاب سے پڑھا. آیت اللہ محسن کراتی کی ایک کتاب ہے تمثیلات کے اوپر, البتہ میں نے فارسی میں پڑھا, نہیں معلوم مجھے اردو میں ترجمہ ہے یا نہیں. اس میں انہوں نے ساری مثالیں بیان کی, ان کی مثالوں کو جمع کیا کہ جو وہ دیتے اس کے لیے کہ کس کو اللہ تعالیٰ سختی میں مبتلا کرتا ہے. ہمارا اکثر اپنے عقائد میں کمزور ہو جاتا ہے جب دیکھتے ہیں دوسروں کے پاس نعمتیں. پلا آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, اتنی آرام سے رہتا ہے وہ, تو مجلس بھی نہیں کرتا, بہت سکون سے زندگی گزار رہا. یہ لوگوں کی منفی شیطانی سوچ. جتنی سوچ ہماری بہتر ہوگی اتنا ہمارا ایمان قوی ہوگا, اور شیطان وسوسوں ہی کے ذریعے سے ایمان کو کمزور کرنا, یہی وجہ ہے کہ انسان پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے, اس کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے. ایمان کو قوی کرنے کے لیے اپنی سوچ کے اوپر قابو پانا کہ ہم پازیٹو سوچیں اللہ کے بارے میں, مشکل میں تو اللہ کے بارے میں مثبت سوچیں, اور اگر وہاں سے انسان نے منفی باتیں شروع کی تو ہمارا ایمان زائل ہو جائے گا. پروردگار عالم سختی میں ڈالے گا اگر پسند کرے گا, اور یہ سوچنا کہ فلاں ایسا ہے وہ تو یہ عمل نہیں کرتا وہ کیوں اتنا اچھا ہے, یہ بالکل غلط منفی وافی اللہ کے بارے. بہت اچھی مثال دی اس کو سمجھانے کے لیے کہ انسان سوچے سمجھے اپنے بارے میں اگر وہ سختی میں کہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے. ہم جو چیزیں اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں جو ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہیں ہمارے گھر سے تعلق رکھتی ہیں ان کی بھی کیفیت اور نوعیت مختلف ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہماری بہت پرسنل ہوتی ہیں, بہت حساس ہوتے ہیں ان کے بارے میں, ان سے ہماری زندگی کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. مثلاً اینک, اینک ایسی چیز ہے جو آپ کے چہرے کے اوپر, جس کو اینک لگی ہوئی ہے وہ جانتا ہے اس کی اہمیت اس کی زندگی میں کیا ہے. اگر وہ اینک نہ ہو تو وہ صاف نہیں دیکھ سکتا, وہ آگے نہیں دیکھ سکتا, وہ چل نہیں سکتا, یہاں تک کہ اگر اتنی کمزور نہ بھی ہو تو اس کا دھندلا نظر آئے. اس لیے اگر اینک کے اوپر کوئی داغ دھبا لگتا ہے, کسی ایسی جگہ پر چلے جائے جہاں دھول ہو, اینک کے اوپر کوئی چھیٹا پڑ جائے, تو اکثر اینک والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اینک اتارتے ٹشو پیپر سے, رومال سے, کسی بھی چیز سے فوراً اینک کو صاف کر. اسی جگہ پر, کسی بھی جگہ پر گئے ہو, راستے میں ہو, دکان پہ کھڑے ہو, اینک صاف ہوتی ہے دوبارہ لگا لی جاتی ہے, گندی ہے تو گزارا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی محفل میں گئی ہیں وہاں کھانا کھا رہی ہیں, آپ کے لباس کے اوپر کوئی داغ دھبا لگ گیا, سالن گر گیا, کوئی چٹنی لگ گئی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہیں پر تو جا کر باتھ روم میں نہیں دھوئیں گے, انتظار کریں گے کہ میں ایک کپڑے گھر جا کر اتار کے اس کو دھو کے ڈال دوں, اتنا انتظار کریں گے کہ گھر تک پہنچ جائے, چند گھنٹوں کا فاصلہ آئے گا, 5-6 گھنٹے آپ کو لگیں گے اس کو صاف کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ لباس کی وہ اہمیت نہیں آپ کے لیے جو اینک کی اہمیت ہے, اس کو تو فوراً صاف کرنا ہے, یہ تو گھر جا کے بھی دھل سکتا ہے. اور اگر وہی داغ دھبا کوئی چائے کافی کچھ آپ کے کارپیٹ پہ گر جائے تو آپ کارپیٹ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اب یہ کارپیٹ اس وقت جب ہم ڈرائی کلینر کو بھیجیں گے, جب عید آئے گی, فلاں موقع آئے گا, گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی, جب صاف کر. کیوں؟ کیونکہ ان سب چیزوں کی اہمیت حیثیت ہماری زندگی میں علیحدہ علیحدہ درجے کی. جب کوئی اچھا بندہ, وہ بندہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے, جو روزے بھی رکھ رہا ہے, جو اللہ کے قریب ہے, تھوڑی سی غلطی کرتا ہے, پروردگار عالم فوراً اسے کھینچنا چاہتا, کیونکہ اللہ اسے چھوڑے گا نہیں, یہ تو اس کا بہت عزیز بندہ ہے. لیکن ایک ایسا بندہ جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, خدا نے متعال اس کی رسی دراز کر دیتا ہے, جتنا گناہ کمانا چاہتے ہو گناہ کماؤ. انما نملی لہم لیزدادوا اسما, یہ بہت خوبصورت آیت, بہت ایمان افروز آیت ہے, جس کا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں استفادہ کیا اور اس آیت کو حوالہ بنا کے یزید سے خطاب کیا. کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے جو تمہیں موقع دیا ہے کہ تم ہم پر ظلم کر رہے ہو, ہمارے جوانوں کو قتل کر رہے ہو, ہمارے مردوں کو شہید کر رہے ہو, ہماری عورتوں کو, بچوں کو اسیر بنا رہے ہو, یہ تم پر نعمت کی افزائش ہو رہی ہے؟ خدا نے تمہارے لیے رسی کو دراز کر دیا, تم جتنا گناہ کمانا چاہتے ہو وہ گناہ کما رہے ہو. بس خواتین گرامی, اگر ہم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں تو آزمائش دینے کے لیے تیار, اور جب بھی امتحان دیا جاتا ہے امتحان کے بدلے میں اللہ کچھ عطا کرتے ہیں. ایوب سے امتحان لیا، حضرت ایوب نے امتحان دیا، پروردگار عالم نے انہیں اور نعمتیں عطا کی، امام حسین علیہ السلام نے سے سخت امتحان دیا. ہماری اس مجلس کا موضوع کربلا کی پکار، پکار کے حوالے سے ہی میں آپ کو تاریخ میں لے کر جاتی ہوں کہ ہر نبی نے اللہ کو پکارا، ہر نبی نے اللہ کی پکار پر دوسروں کو دعوت دی، اور ان انبیاء کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام. بہت خوبصورت ہے زیارت وارثہ، زیارت وارثہ جس میں ہم بار بار امام حسین علیہ السلام کو انبیاء سے جوڑتے ہیں. اکثر دعاؤں میں دیکھیے، چاہے وہ دعائے سماعت ہو، دعائے عرفہ ہو، پیچھے سے جا کر ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ جو پیغام اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا تھا اس پیغام کو آگے بڑھانے والے امام حسین. اور جب ہم امام زمانہ کا تذکرہ کرتے تو امام زمانہ کو بھی دعائے مدعوہ میں ایسے ہی یاد کرتے کہ وہ امام ہے جو بنی اسرائیل میں شہید ہوئے ہوئے انبیاء کا انتقام لے لے، انبیاء اور ابناء انبیاء آئمہ کا انتقام لینے والے. اور جو کام امام زمانہ کریں گے وہ 61 ہجری کربلا میں نہیں ہو سکا، ہم ایک اور کربلا کے منتظر ہیں. یہ کربلا جو رونما ہو چکی، جو ماضی میں گزری ہے، وہ اس لیے تھی تاکہ ہم آنے والی کربلا کی تیاری کریں. عزادانہ نے امام، ہماری بہت ذمہ داری، کربلا کو ہم یاد کرتے تاکہ ہم وہاں سے کرداروں کو سمجھیں. کربلا میں ایک کردار مظلوم کربلا کا ہے، امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا. کربلا میں ایک کردار اس ظالم کا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو مظلوم بنایا تھا، اور جو مظلوم کی حمایت کرنے والے تھے ان کے کردار بھی بہت اہم. گزشتہ عشروں میں ان کے کردار پہ کافی روشنی ڈال چکی ہوں، آج بھی دل چاہتا ہے تھوڑا سا تذکرہ مصائب سے پہلے ایک ایسی ہستی کا کروں جس نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی. امام کی صدا پر لبیک کہنا آسان کام نہیں ہوتا. کون حسین کی صدا پر یا حسین کے بیٹے کی صدا پر لبیک کہہ سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو قوی کرے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، امام زمانہ کے لیے کہا گیا اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے بہترین اگر تم صاحب ایمان بنو. ایک چیز چاہیے، ایمان کی طاقت. جس کے پاس ایمان کی طاقت تھی اس نے کہا لبیک یا حسین، امام حسین کی صدا پر کہا مولا آپ کا ساتھ دیں گے. کیونکہ جب ایمان کی طاقت ہے تو آپ قربانی دینے کے لیے بھی تیار، حسین بھی قربانی دے رہے ہیں، یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، باطل کے سامنے شجاعت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہے امام حسین کے ساتھ. مرے حمدانی عمر سعد کے ساتھ کربلا کے واقعے میں گفتگو کرتے ہیں، تھوڑا سا یہ مکالمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، مثال ہے، یہ پکار ہے کربلا کی. ہر واقعہ کربلا کی پکار ہے کہ اگر حق کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ایسے بنو. یہ پکار ہے کربلا کی، بریر کے عمل میں پکار چھپی ہوئی ہے کہ اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو میری طرح عمل کر کے دکھاؤ. عمر سعد طاقت میں ہے، عمر سعد پاور میں ہے، عمر سعد اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس سپاہ ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ ہے. اگر اس وقت سوچئے کہ کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ آ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کے مقابلے میں کوئی ایسا مظلوم شخص ہو جس کا ساتھ دینے والے بہت کم. امام حسین علیہ السلام کی ایسی حیثیت ہے. تو جن کو خوف آتا ہے وہ کدھر جاتے ہیں؟ جہاں طاقت ہوتی. لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ حق دیکھتے ہیں کہ حق کہاں. بریر حمدانی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ عمر سعد کے خیمے میں گئے، بیٹھ گئے، سلام نہیں کیا. بہت غصہ آیا عمر سعد کو، میری تو بہت حیثیت ہے، میرا مقام ہے، مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اپنے غضب کا اظہار کیا کہ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں کافر ہوں؟ میں تو مسلمان ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ بریر نے عمدن سلام نہیں کیا کیونکہ وہ ظالم، ظالم کے سامنے جھکنا برا عمل ہے. یہ کربلا ہمیں سکھا رہے ہیں، ظالم کی عزت کرنا جائز نہیں ہے. بس اگر آج کا اگر کوئی عمر سعد ہو اس کے سامنے بھی جھکنا، کربلا نے ہمیں پیغام دیا. کربلا کی پکار ہے کہ حسینی ہو تو اس کے سامنے مت جھکو. اپنا کوئی کام پڑ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے سامنے جا کر جھک جائیں گے، ان کی آوگت کریں گے. بہت کچھ کریں گے, یہ کربلا والے نہیں, یہ حسین نے. اگر حسین یہ ہے تو باطل کے سامنے جھکیں گے. بیٹھے جا کر وہ غضبناک ہوا, اس نے شکایت کی. بریر نے کیا کہا؟ بریر نے کہا اگر تم مسلمان ہو, اگر مسلمان ہو تو نواسے رسول کو اذیت کیوں دے رہے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو وہ پانی جو خنزیر اور کتوں کے لیے, جانوروں کے لیے آزاد ہے, وہ تم نے حسین پر بند کر دیا ہے. اگر تم مسلمان ہو تو حسین کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان ہونے کا تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا احترام کیا جائے, اللہ کے نبی کے فرزندوں کا احترام کیا جائے, قرآن کا احترام کیا جائے, ان کی اطاعت کی جائے. اور سزادارا نے امام بریر نے جملہ کہے تو دوسرا کردار آ کے سامنے, کیا عمر سعد جاہل کا نہیں جانتا تھا حسین امام وقت ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ حسین کا قتل جہنم میں لے کر جائے گا, جو حسین کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا, لیکن اگر میں یہ کام نہ کروں تو کوئی اور یہ کام کر لے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ رے کی حکومت مجھے نہ ملے اسے مل جائے, میری جگہ کوئی اور رے کی حکومت کو حاصل کر. بس یہ جملہ جو اس کی زبان سے نکلے تھے بریر حمدانی نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. امام نے کہا خدا کی قسم اس کو رے کی حکومت نہیں ملے گی, اور عمر سعد اس دنیا میں بھی رسوا ہوا اس دنیا میں بھی رسوا ہوا. اگر امام کربلا بہت عجیب جبکہ میں عالی مقام روز عاشور کس طرح سے پکار رہے ہیں مسلمانوں کو کہ مولا لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں مقتل میں, امام نے اپنے سر کے اوپر قرآن کو رکھا اور لوگوں سے کہا کہ میں نواز رسول ہوں, بتاؤ میں نے کیا گناہ کیا, اللہ کے نبی کا میرے سوا کوئی فرزند نہیں تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ رضا یہ بس روح کر بنا رہے, آج دو تاریخ ہے, دو محرم الحرام کو یہ کاروان کربلا کے میدان میں پہنچا. نام مظلوم جانتے تھے کہ کربلا کی زمین کون سی زمین ہے, حسین جانتے تھے اس زمین پر کیا ہونے والا ہے, کون سے مصائب آنے والے, اپنی نانی کو سارے مصائب دکھا چکے. ازادارا نے ماں بس جب کربلا میں امام کا گھوڑا داخل ہوا, تاریخ متفق ہے بہت سی کتابوں میں جملے لکھے ہوئے کہ امام کا گھوڑا زمین کربلا پر رک گیا, امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا تھا. ازاداروں اللہ کی ساری مخلوق, اس کے جانور, اس کے خلق شدہ مخلوقات, اس کے بندی ہوتے ہیں, صرف انسان مختار ہے اپنی مرضی سے کام کرتا ہے, گھوڑا آگے نہیں بڑھا. تاریخ کہتی ہے حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے, کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا, امام حسین گھوڑے سے اتر کر سوال کرتے. یہ بھی ایک مولا کی پکار ہے, عباس بتاؤ یہ کون سی سرزمین؟ جب امام نے سوال کیا لوگوں نے جوابات دیے, کسی نے کہا مولا یہ شد فرات, کسی نے کہا مولا یہ غاصریا, کسی نے جواب دیا مولا یہ کرم و بلا, اسے کربلا بھی کہتے. امام نے کہا عباس ہمارے خیمے یہی نصب ہو گئے, ہم یہی پر پڑاؤ ڈالیں گے, یہی قیام کریں گے. عزادارا نے امام نے اس وقت کربلا کے نقشے کو کھینچ دیا. روایت کہتی ہے بیوی ام کلثوم والا کے پاس آئی اور آ کر بہن نے کہا بھیا میرا دل یہاں گھبرا رہا, یہ صحرا ہے, یہ بیابان ہے, میرا دل یہاں پریشان ہو رہا ہے. امام حسین نے بہن کو سمجھایا, ازاداروں یہ پکا نمائندہ اپنی بہن سے کس طرح خطاب کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں ام کلثوم یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ صفین کے موقع پر میرے بابا گزرے تھے, اور ایک مرتبہ بابا نے اپنے سر کو بھائی حسن کی گود میں رکھ کر تھوڑی دیر کی نیند لی, جب پر بابا بیدار ہوئے تو بہن ام کلثوم بابا کی آنکھوں سے اشک جاری, بابا رو رہے تھے. جب سوال کیا بابا کیا وجہ ہے آپ رو رہے ہیں,
بیٹھے ہوئے رات کی گفتگو سن رہے ہیں. مولا علی نے کہا حسن میں نے خواب میں دیکھا یہی سرزمین یہی میدان کربلا ہے جس میں خون کا دریا بہ رہا ہے اور میرا حسین تنہا اس میں غرق ہو رہا ہے. حسین پکار رہا ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا. محمد ایک مسترد کتاب ہے اس میں جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام علی نے امام حسین کی طرف رک کر کے سوال کیا حسین بتاؤ جب تم اس مصیبت میں مبتلا ہوگے تو کیا کرو گے, جب تم پر ایسا وقت آئے گا تو تم کیا کام انجام دو گے. ہمارا سلام اس صابر امام پر جس کو اللہ نے ایسے امتحانات میں مبتلا کیا. مولا نے کہا بابا میں صبر کروں گا. سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر الصلوات بحق فاطمة يا مرسل بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله. پروردگار ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے. خداوند ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عطا کے تصدق میں بخش دے. بار الہ جتنے مومنین و مومنات التماع سے دعا کہتے ہیں, حاضرین محفل میں جو بیویاں پریشان حال ہیں, خدا جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو خیر و رازقین ہیں, انہیں رزق وافر عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو جو مریض ہیں خصوصاً حاضرین محفل میں, جن بیویوں کے مریض ہیں جو شہر میں ہیں دور ہے, جن لوگوں نے ہم سے اجتماع سے دعا کہی ہے, منظور نظر مریضوں کو بارے اللہ بحق امام سید الساجدین امام زین العابدین پروردگار شفاء کامل عاجل عنایت فرما. بار اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات حج و زیارت کے مشتاق بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارت سے کل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. خدایا ہمیں آج بھی اور جب امام تشریف لائیں ان کی صدا پر لبے کہنے والوں میں شامل فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. خدایا ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی, ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.